ان انتہائی رویوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی انسان کی ایک غلطی دیکھ کر اس کی باقی اچھائیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اور کسی انسان کی ایک غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے بہت سے جھوٹ گھڑ کے نہ لائیں، اور بہت سی ایسی چیزوں کا سہارا نہ لیں کہ جس سے آپ کے اپنے عمل تباہی کا شکار ہو جائیں. ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے، انسان کو انسان سمجھتے ہوئے خیر کی بات، بھلائی کی بات، حکمت کی بات جہاں کسی کے پاس بھی ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کو لے لیں. اور جہاں غلطی ہو، خواہ اپنے والدین ہو یا اولاد ہو یا دوست ہو، وہاں اس کو اچھالنے کی بجائے ان کی خیر خواہی کی جائے، لیکن ان کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو خیر باد نہ کہہ دیا جائے. رشتے کٹ نہیں جایا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ نہیں دیے جاتے. کسی کی ایک غلطی کو دیکھ کر اس کے عزت و احترام کو ختم نہیں کر دیا جاتا، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو اور جس کے اندر دل بڑا ہو. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا کہ شح ڈال دی جائے گی، دل چھوٹے ہو جائیں گے، دلوں میں تنگی ہو جائے گی. اور آج یہ تنگی نظر آتی ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبہ اخبرنی عمرو سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسى وابو مسعود على عمار، حضرت ابو موسى اشعری اور ابو مسعود انصاری دونوں حضرت عمار پہ داخل ہوئے، حيث بعثه علي الى اهل الكوفه، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفہ والوں کی طرف بھیجا، یستنفرهم، کہ وہ لوگوں کو جنگ کے لیے نکالیں. انفرو کا لفظ آتا نا جنگ کے لیے نکلنے کو. فقالا، دونوں کہنے لگے، ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر. حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود دونوں حضرت عمار سے کہنے لگے کہ ما رأيناك، نہیں دیکھا ہم نے آپ کو، أتيت أمرا، کہ تم آئے ہو کسی معاملے کی طرف، أكره عندنا، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو ہمارے نزدیک، من إسرائك، تمہاری اس جلد بازی سے، في هذا الأمر، اس معاملے میں، منذ اسلمت، جب سے تم مسلمان ہوئے. یعنی جب سے تم مسلمان ہوئے ہم نے تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اب ہم تمہارے اندر دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں آ رہی، کہ تم اس معاملے میں بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہو. فقال عمار، تو حضرت عمار پلٹ کے کہتے ہیں، ما رأیت منکما منذ اسلمتما امرأ اکرہ عندی من ابتائکما عن ھذا الامر، کہ میں نے بھی تمہارے اندر جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو کوئی چیز ایسی ناپسندیدہ نہیں دیکھی جو اس سے بڑھ کر ہو کہ تم اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں تمہاری جلدی ٹھیک نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہاری تاخیر ٹھیک نہیں. اب دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وَقَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، ابو مسعود نے عمار ابو موسیٰ دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد کو سدھارے. اب آپ دیکھیے اختلاف کر رہے ہیں لیکن معاملات دیکھیے کتنی عظمت ہے ان کے کردار میں. اسی لیے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اخلاق تھا نا ان کا، اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں آرگیومنٹ بھی ہوئی ہے، لیکن نئے کپڑے پہنا کے رخصت کر رہے ہیں. ہم تو جس سے اختلاف کریں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، اس کے ساتھ دینا دلانا تو دور کی بات ہے. کتنے چھوٹے دل ہیں ہمارے، وہ شح والی بات. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار. شقيق ابن سلمة کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ابو مسعود، ابو موسى اور عمار رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس. فقال ابو مسعود، ابو مسعود کہنے لگے، ما من اصحابك احد، نہیں ہے تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی ایک، الا لو شئت لقلت فيه، مگر یہ کہ اگر میں چاہوں تو میں اس کے بارے میں کہوں، غیرک، تمہارے علاوہ، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم عيب عندي من استسرائك في هذا الامر، اور نہیں میں نے دیکھی تمہارے اندر کوئی چیز جب سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے ہو اس سے زیادہ عیب والی کہ تم اس معاملے میں جلدی کر رہے ہو. فقال عمار، یا ابا مسعود، عمار کہتے ہیں اے ابو مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبت من النبي صلى الله عليه وسلم عيب عندي من ابتائك ما في هذا الامر. وہ پلٹ کے جواب میں وہی بات کہتے جو پیچھے گزر چکی، کہ جب سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے ہو تم دونوں میں بھی میں نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی کہ تم اس معاملے میں تاخیر کر رہے ہو. فقال ابو مسعود، اور ابو مسعود نے کہا وکانا موسرن، جو ایک مالدار انسان تھے، یا غلام، او لڑکے، ہاتھ ہلتینی، لاؤ دو کپڑے، فآتا احداہما ابا موسیٰ والاخرہ امارن، تو انہوں نے کیا کیا، ایک کپڑا ابو موسیٰ کو دیا اور دوسرا امار کو دیا، وقال، اور کہنے لگے، روحا فیہ للجمعہ، جاؤ اس کے ساتھ جمعہ جا کے پڑھو، یعنی یہ کپڑے پہنو اور جا کے جمعہ پڑھو. اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک تلخی ہوئی ہے، ایک آرگیومنٹ ہوئی ہے، ایک بحث مباحثہ ہوا ہے، اور کتنے خوبصورت طریقے سے اس معاملے کو نپٹا کے جاؤ یہ دونوں لے اور جاؤ جا کے نماز پڑھو. یہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے. باب، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے تو کیا ہوتا ہے. حدثنا عبد الله بن عثمان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انزل الله بقوم عذابا، جب اللہ تعالی کسی قوم پہ عذاب اتارتا ہے، اصاب العذاب من كان فيهم، اتارتا ہے عذاب ہر اس شخص پر جس قوم کے اندر ہوتا ہے، ثم بعثوا على اعمالهم، پھر سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یعنی جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی اکٹھی کوئی آفت آتی ہے، اچھے برے سب مارے جاتے ہیں. عذاب تو برے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے نا، لیکن آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عمارت تباہ ہوتی ہے تو اس میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں، نیک بد سب ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عذاب آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جائے کہ یہ نیک ہیں اس لیے اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا کے باہر لانے کو آئیں. عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس سے بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، نیتوں اور عمل کی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا للحسن ابن علی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ان ابنی ھذا لسید، بے شک میرا یہ بیٹا البتہ سردار ہوگا، ولعل اللہ، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ، ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں اصلاح پیدا کر دے گا یا دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا. حدثنا علی ابن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا اسرائیل ابو موسیٰ ولقیتہ بالکوفہ، ہم سے اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا اور میں ان کو کوفہ میں ملا، جا الى ابن شبرمہ، جب وہ ابن شبرمہ کے پاس آئے، فقالا، تو انہوں نے کہا، ادخلنی، مجھ کو لے چلو، داخل کرو، علی عیسیٰ، عیسیٰ بن موسیٰ پر، فعائزہو، تو میں ان کو نصیحت کروں گا. فَكَأَنَّ ابن شبرمہ تخاف علیہ، گویا کہ ابن شبرمہ ان کے بارے میں ڈر رہے تھے، فلم یفعل، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. کن کے بارے میں ڈر رہے تھے ابن شبرمہ؟ ابو موسیٰ کے بارے میں، کہ وہ حق گوئی میں بے باک ہے، اس لیے کوئی اور مشکل نہ کھڑی ہو، تو وہ ان کو ان کے پاس لے کے ہی نہیں گئے. یعنی وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے وہاں لے چلو، میں جا کے ان کو نصیحت کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں لے کے گئے کہ یہ جا کے معلوم نہیں کیا کہیں گے اور پھر معاملہ بڑھ جائے گا. قال حدثنا الحسن، کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت حسن بصری نے بیان کیا، قال، کہتے ہیں، لما سار الحسن بن علی، جب چلے حضرت حسن بن علی، الى معاویہ، تھا حضرت معاویہ کی طرف، بالکتائبی، لشکروں کے ساتھ یا فوجوں کے ساتھ، قال عمرو بن العاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لمعاویہ، تھا حضرت معاویہ سے کہا، ارا، میں دیکھتا ہوں، کتیبتن، ایک فوج، لا تولا، نہ منہ موڑے گی، حتی تدبرا، یہاں تک کہ تم پیٹ نہ پھیر جاؤ، یعنی وہ نہیں مڑے گی، تم کو مڑنا پڑے گا. تدبرا اخرا ہا، یعنی دوسری اس کی، یعنی اس کے مقابل جو ہے. قال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا، من لذرار المسلمین، تو کون ہوگا مسلمانوں کے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، ذراری کہتے ہیں اولاد کو، ذریہ سے نا. فقال انا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں. فقال عبداللہ بن عامر، تو حضرت عبداللہ بن عامر نے کہا، وعبد الرحمن بن سمرہ، اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے، نلقاہو، کہ ہم ان سے ملیں گے، فنقول له الصلح، پھر ہم ان سے صلح کی بات کریں گے. قال الحسن، حضرت حسن بصری نے کہا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ، میں نے ابو بکرہ کو کہتے ہوئے سنا، قَالَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اثنا میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یخطبو، آپ خطبہ دے رہے تھے، جا الحسن، کہ اس دوران حضرت حسن آئے. اب ایک جو کہنے والے نا حضرت حسن بصری ہیں، اور دوسرے حضرت حسن، حضرت حسن بن علی ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن چلے آئے بیچ میں، تو ان کو دیکھ کر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، ولا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یصلح بہ، کہ اصلاح کر دے اس کے ذریعے، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال عمرو اخبرنی محمد بن علی ان حرملۃ مولا اسامہ اخبرہ قال عمرو قد رأیت حرملۃ، عمر کہتے ہیں کہ میں نے حرملا کو دیکھا، قد ارسلنی اسامۃ الی علی، بھیجا مجھ کو اسامہ نے حضرت علی کی طرف، وقالا، اور کہا، انہ سیسألک الان، کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تم سے کچھ پوچھیں گے، فیقولو، پھر کہیں گے، ما خلف صاحبک، تمہارے صاحب یعنی اسامہ گھر میں کیوں بیٹھ رہے، فقل لہو، تو تم کہنا ان کو، یقول لکا، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، لو کنت فی شدق الاسد، اگر تم شیر کے منہ میں بھی ہو، لاحببت ان اکون معک، تو میں پسند کروں گا کہ تمہارا ساتھ دوں، فی ہی، اس کے اندر بھی، ولیکن ھذا امر، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یعنی مسلمانوں کی جنگ، لم ارہ، میں نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، فلم یعطنی شیئن، تو انہوں نے مجھ کو کچھ نہیں دیا، فذهبت الی حسن و حسین، پھر میں گیا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، وابن جعفر اور ابن جعفر کی طرف، فاوقروا لی راحلتی، تو انہوں نے مجھ کو اتنا دیا جو میرا اونٹ اٹھا سکتا تھا. بہرحال یہاں پر جو حدیث میں بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ ایسی تھی، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ تھی، یہاں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا پتہ چلتا ہے، محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، قدردانی اپنی جگہ، لیکن جہاں کسی بھی چیز میں اپنی سمجھ کے مطابق کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو دین کی روح کے خلاف تھی، تو ان ساری چیزوں کے باوجود محض بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے محبت کے مارے کسی کی ایسی چیز کو جس کو وہ دینی اعتبار سے درست نہیں سمجھتے تھے، اس میں اس کی پیروی نہیں کی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، خواہ تم شیر کے منہ میں بھی ہوگے، ہر خطرے کی حالت میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن اس معاملے میں نہیں کہ جہاں دو مسلمان آپس میں جگڑ رہے ہوں تو اس میں میں کسی کی طرف داری کروں، اس میں میں پیچھے رہوں گا. جی ہاں، محبت کا معیار دے دیا گیا ہے. یہ سوچ ہم میں کیوں نہیں؟ ہم بہت سی چیزوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ہر اچھائی برائی میں ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے یہ. دور جاہلیت کا ایک شاعر کہتا ہے نا کہ حل انا اللہ من غزیتا ان غوت غویتو، کہ میں غزیہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، وہ ان ترشد غزیت ارشدی، اگر وہ ہدایت پایا تو میں بھی ہدایت پاؤں گا، میں بھی سیدھے رستے پہ چلوں گا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعصب. کسی کے لیے یا کسی کے خلاف؟ کسی کے لیے تعصب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی ہر اچھی بری بات کو اچھا کہتے جانا. اور کسی کے خلاف تعصب کیا ہے؟ کہ اگر کسی سے عداوت ہے تو اس کی اچھائی کو بھی گرا دینا. یعنی فتنوں کی اصلاح فرد سے، تو فتنوں کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ فرد سے. تو جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو، قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یعنی جوش میں بھی ہوش ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، لیکن اس میں بھی ہوش. یہ ہوش کب پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ جب آخرت کی فکر ہوتی، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، جب دنیا کے مقابلے میں آخرت سامنے ہوتی، جب دنیا کے فائدے وقتی لگتے ہیں. باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. اذا قال، جب کہے، عند قوم، کسی قوم کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس، شيئا، ایک بات، ایک چیز، ثم خرج، پھر نکلے، فقال بخلافه، پھر کہے اس کے خلاف. یعنی اس شخص کا حال کیا ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ایک بات کہے پھر ان سے نکل کر دوسروں کے پاس جائے تو وہاں دوسری بات کہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع قال لما خلع اہل المدینة یزید بن معاویہ. لما جب خلع بیت توڑ دی اہل المدینة مدینہ والوں نے یزید ابن معاویہ یزید بن معاویہ کی بیت. جمع ابن عمر جمع کیا ابن عمر نے حشمہ اپنے خاص دوستوں کو یا لونڈی غلام کو وولدہ اور اپنی اولاد کو. فقالا تو کہنے لگے انی بے شک میں نے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول آپ فرما رہے تھے ینسب نسب کیا جائے گا گاڑا جائے گا لکل غادر ہر دھوکے باز کے لیے لواء ان ایک جھنڈا یوم القیامت قیامت کے دن. وَإِنَّا قَدْ بَایَعْنَا اور بے شک ہم نے بیعت کی حاضر رجلا اس شخص کی علی بیع اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے مطابق. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا اور بے شک میں نہیں جانتا کوئی بھی دھوکا اعظم من ان اس سے بڑا کہ تبایع رجل بیعت کی جائے کسی شخص سے علی بیع اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے موافق. ثم ينسب له القتال پھر گاڑ دیا جائے اس کے لیے جنگ گاڑ دی جائے یا کھڑی کر دی جائے اس کے لیے جنگ یا اس سے جنگ کی جائے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْكُمْ اور بے شک میں نہیں جانتا تم میں سے کسی کو خَلَأَهُ جس نے اس کی بیعت توڑی وَلَا بَایَعَ اور نہ بیعت کی فی هَذَا الْأَمْرِ اس معاملے میں إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مگر ہے فیصلہ کن بات میرے اور اس کے درمیان. یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یزید کی بیعت کر لی تو انہوں نے اپنی بیعت نہیں توڑی اور انہوں نے اپنے خاص لوگوں سے یہی کہا کہ وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر یزید کی بیعت کو نہ توڑیں کیونکہ ان کے خیال میں ایسا کرنا کہ ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد پھر اس کو توڑنا وہ ایک دھوکہ بازی کی قسم تھی یا دغا بازی تھی. مدینہ والوں نے پہلے یزید کو ایک اچھا انسان سمجھ کر بیعت کی لیکن بعد میں جب انہیں اس کے حالات کا علم ہوا تو اس بیعت کو انہوں نے توڑ ڈالا. ابن عمر کے نزدیک وہ اسباب ایسے نہ تھے جس کی وجہ سے بیعت کو توڑا جائے. بہرحال بنیادی طور پر بات یہاں بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اپنے اپنی سمجھ کے مطابق اختلاف رائے ہوا اور ان میں سے ہر ایک اپنی نیت اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق اپنے طریقے پر تھا اس لیے ان کے فیصلوں کو اور ان کی باتوں کو ان تک ہی محدود سمجھنا چاہیے اور اس کی بنا پر کسی ایک کو دوسرے پر برا بھلا کہنا یا ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا درست نہیں کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا اپنے اپنے عقل فہم اور سمجھ کے مطابق. تو اس سے جو چیز سامنے آ رہی وہ یہ کہ ایک بڑی میجارٹی جو مدینہ والوں کی تھی جن سب نے بیعت توڑی تھی ان کے مقابلے میں ایک مائنارٹی جو تھی اس نے اپنے فیصلے کو قائم رکھا اپنی سوچ کے مطابق لیکن کبھی بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن اوف عن ابی المنہال قال لما کان ابن زیاد و مروان بالشام. ابو المنہال کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد اور مروان شام کے علاقے میں تھے ووثب ابن الزبیر بمکہ اور عبداللہ بن زبیر مکہ میں کود پڑے یعنی خلافت کے لیے ووثب القراء اور قراء بالبصرۃ بصرہ میں یہ خارجیوں میں سے تھا. فانطلقت مع ابی تو میں اپنے باپ کے ساتھ گیا الى ابی برزہ الاسلمی ابو برزہ الاسلمی کے پاس جو ایک صحابی تھے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر باہم خلافت کے مسئلے پر اختلافات ہو چکے تھے اور مملکت اسلامیہ مختلف حصوں میں بٹ گئی تھی مدینہ الگ مکہ الگ اور شام اور دوسرے علاقے ان میں الگ الگ لوگ جو تھے وہ امیر ہو چکے تھے. اس صورتحال میں ایک عام شخص جسے پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے طور پر اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ الاسلمی جو ایک صحابی تھے ان کے پاس گئے. حتی دخلنا علیہ یہاں تک کہ ہم ان پہ داخل ہوئے فی دارہ ہی آپ کے گھر میں وہو جالس فی ظل علیت لہ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے سائے میں ایک اونچے کمرے کے من قصب جو بانس کا بنا ہوا تھا یعنی بانس سے بنے ہوئے اوپر کی منزل میں ایک کمرے پر سائے کے نیچے یا کمرے کے سائے یا چھت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. فجلسنا الیہ, تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے. فانشا ابی, تو میرے والد متوجہ ہوئے, یستطعمہ الحدیث, ان سے بات چیت کرنے کے لیے. یعنی استطعام ہوتا ہے نا کسی سے کھانا مانگنا, تو یہاں بات کا کھانا مانگنا یعنی بات کرنا بھی ایک کھانے کی طرح ایک چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے. جس طرح کھانا کھا کے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اسی طرح بسا اوقات مسائل اور مشکلات اور ایسے خلل کے موقع پر کسی سے بات کرنے سے بھی, دوسرے سے ڈسکشن کرنے سے بھی ایک طرح کی سیٹسفیکشن ہوتی. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی آپ بہت بوجھ تلے ہوں, بہت سے مسائل کے نیچے گھرے ہوئے ہوں, یا زندگی میں کسی معاملے میں فیصلہ نہ کر پائیں, تو اس صورت میں آپ بسا اوقات دوسرے سے بات چیت کر کے, ڈسکشن کر کے اسی طرح اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں جیسے کسی دعوت پر کھانا کھانے سے. فقال, تو کہا, یا ابا برزا, اے ابو برزا, الا ترا, کیا تم دیکھ رہے ہو, ما وقع فیہ الناس, جس میں لوگ پڑ گئے ہیں. تم دیکھ رہے ہو نا کہ آج کے حالات کیا ہو گئے ہیں. فاول شیء, تو پہلی چیز, سمعتہ, میں نے ان کو سنا, تکلما, وہ بات کر رہے تھے, بھی ساتھ اس کے, یعنی پہلی بات جو میں نے ان کے منہ سے سنی, ان احتسبت عند اللہ انی اصبحت ساخطا علی احیاء قریش, انی, بے شک, احتسبت, میں نے, یعنی احتساب کیا یا میں نے سمجھا, عند اللہ, اللہ کے ہاں, یہ جو ہوتا ہے نا احتساب عند اللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اجر پانے کے لیے کوئی کام کرنا. مثلا آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہاں احتساب کا مطلب کیا ہے, یعنی اپنا احتساب کرنا اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا. اس لفظ کا مجموعی طور پہ معنی ہوتا ہے اللہ کی رضامندی چاہنا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ناراض ہوا ہوں قریش کے قبیلوں پر, یعنی میں جن لوگوں سے ناراض ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ناراض ہوں. انکم یا معشر العرب, بے شک تم اے عربوں کے گروہ, کنتم علی الحال, تم ایسی حالت پر تھے, الذی علمتم, جس کو تم جانتے ہو, من الذلت والقلت والدلالت, ذلت اور قلت, قلت کمی, یعنی تمہارے پاس کچھ نہ تھا, تم ذلیل و خوار تھے, والدلالت بھٹکے ہوئے تھے, وَإِنَّ اللَّهَ أَنقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ, اور بے شک اللہ نے بچا لیا تم کو اسلام کے ساتھ, یعنی اسلام کی نعمت دے کر تم کو ذلت, قلت اور دلالت سے نکالا, وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ, یہاں تک کہ پہنچا تم کو, مَا تَرَوْنَ, جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمہیں جو نعمتیں حاصل ہوئیں وہ تم سب دیکھ رہے ہو, وہاذہ الدنیا, اور یہ دنیا, التی افسدت بینکم, جس نے فساد ڈال دیا تمہارے درمیان, یعنی تمہارے حالات کو بگاڑ دیا, تمہارے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیا, ان نذاک الذی, یہ وہی چیز ہے جو بالشام, شام میں ہے, اور شام میں کون تھے, ابن زیاد اور مروان, واللہ ان یقاتلوا, نہیں وہ لڑ رہے, الا علی الدنیا, مگر دنیا پر, وان ہؤلاء الذین بین ازہرکم, اور بے شک وہ لوگ جو تمہارے درمیان ہیں, واللہ ان یقاتلون الا علی الدنیا, یہ لوگ بھی دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں, وان ذاک الذی بمکہ, اور وہ شخص جو مکہ میں ہے, اشارہ ہے عبداللہ بن زبیر کی طرف, واللہ ان یقاتل الا علی الدنیا, اللہ کی قسم وہ بھی دنیا کی خاطر ہی لڑ رہا ہے. یعنی اگر سب کی نیتیں دین ہوتی تو یہ اختلاف نہ ہوتا, یہ نفسا نفسی نہ ہوتی, جب کسی بھی طرح دنیا بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں اور مسلمانوں میں باہم اختلاف ہونے لگتا ہے. تو بنیادی طور پر اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہماری پرائرٹی دین کو چھوڑ کر اپنی ذات ہو جائے گی اور اپنے فائدے ہو جائیں گے, اس وقت ایسی مشکلات مسلمانوں پر آئیں گی. تو اس کا حل کیا ہے, ان اختلافات کو دور کرنے کا, کہ لوگوں کی توجہ اصل مقصد کی طرف مبذول کرائی جائے, اور وہ مقاصد جو انسان وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں کسی بھی غفلت کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے, ان کو پلٹا کر پھر اصل چیز ہی کی طرف لایا جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو, کتنا بھی ایمان والا ہو, شیطان اس کے ساتھ ہے, دنیا اس کے سامنے ہے, پھسلنے کے بہت سے مواقع ہیں, اس لیے کسی بھی انسان کے عمل کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. ایسے مواقع پر پھر لوٹنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کی طرف ہوگا. اور اگر اس دور میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو بعد کے ادوار میں کیوں نہیں؟ اس سے مراد نعوذ باللہ کسی کی گستاخی کرنا نہیں ہے، لیکن اس پہلو سے بات کرنا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ہیومن بینگز تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں انسانوں کے اندر ایسی کوئی چیز آئے تو اس کو نمونہ یا حجت بنا کر اس کو ماننے کی بجائے پھر لوٹا جائے اصل دین کی طرف۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام جو تھے ان سب معاملات سے بالکل الگ تھلگ تھے، وہ کسی بھی ایک گروہ کے ساتھ نہیں تھے اور نہ ہی کسی کی طرف تاری کرتے۔ حدثنا آدم ابن ابی ایاس حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن ابی وائل عن حذیفۃ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ حذیفہ بن یمان کا خاص لقب ہے، یاد ہے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ ان المنافقین اليوم، بے شک منافق آج کے دن، شر منہم، ان سے زیادہ برے، یعنی اس دور کے منافقوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ کانو یوم اذن یسرون، ان دنوں تو وہ لوگ اپنی منافقت چھپاتے تھے، ولیوم یجہرون، اور آج اپنی منافقت ظاہر بھی کر دیتے، یعنی اس دور اگر ان کے اندر کمی تھی تو اس کو چھپا کے رکھتے تھے، لیکن آج کھلم کھلا اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ حدثنا خلاد بن یحیی حدثنا مسعر عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی الشعثاء عن حذیفہ قال انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ بے شک نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، فاما الیوم، لیکن آج، فانما هو الکفر بعد الایمان، تو بے شک وہ کفر ہے ایمان کے بعد، یعنی آج کے زمانے میں یا تو آدمی پھر مومن ہے یا پھر کافر ہے، کیونکہ جو چیز ظاہر ہو جائے پھر وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ منافقت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے، آپ کسی کے اوپر ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ اگر ایک شخص اپنے عمل سے مومن ہے تو مومن ہے، اور اگر ایک اپنے عمل سے مومن نہیں ہے، ایمان والی بات نہیں کر رہا، تو لا محالہ پھر وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے۔ جہاں تک دل کی اور نیت کی بات ہے تو وہ تو ہر ایک کی چھپی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کسی بھی شخص کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کیسا بھی ہو تو اس کی پہچان کیا، اس کا عمل۔ کسی کلمہ گو کو آپ کافر تو نہیں کہہ سکتے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن عملی کفر کا ارتکاب اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے عمل سے ظاہر ہے۔ کسی شخص کو منافق کہہ کے پکارنا درست نہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھتا کہ وہاں کیا ہے، ایمان ہے یا کفر ہے، وہ معاملہ کسی کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يغبط اهل القبور، قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک لوگ قبر والوں پہ رشک نہ کریں۔ یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے ہی، یعنی اس فتنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہوتے، اور ہمارے جنازے پڑے جاتے، اور ہم اس قبر میں امن سے لیٹے ہوتے، بنسبت اس کے کہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے جس میں لوگ ہو چکے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر موت بکتی ہو تو اس کے مول لینے پہ لوگ تیار ہو جائیں گے۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت نہ آئے گی، حتی یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک کہ گزرے گا ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے، فیقول، پھر کہے گا، یا لیتنی مکانہ، اے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی کبھی بھی کوئی مرنا پسند نہیں کرتا اور قبر میں لیٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب دنیا کے حالات اتنے تنگ ہو جائیں گے، آفات اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ لوگوں کو عافیت اس میں نظر آئے گی، اس بات کی تمنا کریں کہ وہ قبر میں ہوں۔ باب تغیر الزمان حتی یعبد الاوثان، باب تغیر الزمان، زمانے کی تبدیلی کا، یعنی حالات اتنے بدل جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یعبد الاوثان، لوگ پھر بتوں کی عبادت کرنے لگیں، یعنی وہ لوگ جو ایک وقت میں مسلمان ہوں گے یا مسلمان علاقے ہوں گے، وہاں دوبارہ بت پرستی کا رواج ہو جائے گا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال قال سعید بن المسیب اخبرنی ابو ہریرہ، سعید بن مسیب کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ تابعی ہیں، وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، فرمایا، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ، تطربا، حرکت کریں، الیات نساء دوسن، دوس قبیلے کی عورتوں کے بٹکس، علی ذوالخلصہ کے پاس، وذوالخلصہ طاغیت دوس، اور ذوالخلصہ جو ہے یہ دوس قبیلے کا بت تھا، التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، جس کی وہ دور جاہلیت میں عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی طرف اشارہ ہے، اور عورتوں کے خاص طور پہ بٹک ہلنے کی طرف، یعنی کہ کثرت کے ساتھ وہاں پر گھومتی پھرتی نظر آئیں گی اور تیز تیز چلتی ہوئی۔ دور جاہلیت میں دوس قبیلے کا جو بہت بڑا بت تھا اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اور لوگ اس کا طواف کرتے اور اس کے ارد گرد گھومتے اور عبادت کرتے اور نظر نیاز اور جو بھی شرکیہ کام تھے وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جہالت اور جاہلیت اور شرک اتنا عام ہو جائے گا کہ جو سین دور جاہلیت میں نظر آتا تھا وہی پھر آخری زمانے میں نظر آنے لگے گا، حالانکہ اسلام کی آمد سے یہ علاقے شرک سے پاک ہو گئے، لیکن ان میں بھی پھر ساری خرافات واپس پلٹیں گی۔ یہاں پر عورتوں کا ذکر اس لیے بھی کہ عام طور پر ایسے مواقع پر یا ایسی جگہوں پر یا ایسی چیزوں سے خواتین جلد متاثر ہوتی ہیں، یعنی شرک میں عموماً جلد مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے شرکیہ مظاہر جو ہیں ان میں خواتین کی کثرت زیادہ ہے بنسبت مردوں کے۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنی سلیمان عن ثور عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاہ، یہاں تک کہ نکلے گا ایک شخص قحطان سے، قحطان قبیلے کا نام ہے، جو لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہانکے گا۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک لاٹھی کے ساتھ ہانکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے گا، یعنی ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرے گا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ عصا کی ضرورت ہے۔ باب خروج النار وقال انس، آگ کا نکلنا، یعنی قیامت کے قریب آگ نکلے گی زمین سے، اور حضرت انس کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول اشراط الساعۃ نار، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی آگ ہوگی، تحشر الناس، جو جمع کرے گی ہانکے گی لوگوں کو، من المشرقی الی المغرب، مشرق سے مغرب کی طرف۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آگ کا ظاہر ہونا ہے، جو لوگوں کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ اس کے کئی معنی لوگوں نے ہر دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق کیے۔ یاد رکھیے کہ ان احادیث کو صرف کسی ایک خاص زمانے سے جوڑ دینا کہ اس سے مراد فلاں واقعہ یا حادثہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ جیسے آج کے دور میں خدا نخواستہ اگر مشرق میں ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مغرب کا رخ کریں گے، تو اس سے مراد فلاں خاص واقعہ یا فلاں دن ہے۔ آگ سے مراد زمین کا پھٹنا اور اس سے کچھ نکلنا بھی ہو سکتا ہے، آگ سے مراد جنگ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ میں ایسے آلات استعمال کیے جائیں، ایسے بامز وغیرہ استعمال کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کے لیے ایک خاص زمین پر رہنا مشکل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر جائیں، ہجرت کر جائیں، ان علاقوں کو چھوڑ جائیں اور زمین کے اس حصے کی طرف چلے جائیں جہاں زمین رہنے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال تو بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آگ آ چکی، لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ ہر دور میں، مثلا کہا یہ جاتا ہے کہ 654 ہجری میں، 700-800 سال پہلے، مدینہ میں ایک زلزلہ آیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، پھر ایک طرف سے زمین پھٹی، اس میں سے آگ نکلی، 40 دن تک اس کی روشنی رہی، یعنی جو آگ نکلی زمین سے 40 دن تک روشن رہی، لوہا پتھر اس آگ سے جلتے تھے مگر گھاس نہیں جلتی تھی اس سے، اور یہ زمین سے نکلی تھی، اور کئی 100 میل تک اس کی روشنی جاتی تھی۔ تو بعض لوگوں نے اس آگ کو قیامت کی نشانی سمجھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 700-800 سال تو اس واقعے پہ گزر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آج کے دور میں پیش آئے، لیکن یو نیور نو کہ کب قیامت ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس لیے کچھ حالات کو سامنے رکھ کے یہ کہنا کہ وہ جو فلاں نشانی تھی وہ اب ہو گئی، اب اس کے بعد قیامت آنے لگی ہے، کوئی بھی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ ایسی باتوں کو عام طور پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا عموماً جو رجحان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اب قیامت تو آنے ہی لگی ہے، دنیا نے تو تباہ ہو ہی جانا ہے، اس لیے کچھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ ہم بیکار ہو جائیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے کرتے چلے جائیں، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارتے چلے جائیں، اور اس انتظار میں کہ کس دن قیامت آتی ہے اور کس دن کوئی اور نشانی ظاہر ہوتی ہے، اس میں نہ رہیں. وہ کہانی آپ کو پہلے بھی میں نے سنائی تھی، پھر دہرا دیتی ہوں، کہ جب ایک جہاز ڈوب رہا تھا اور سب لوگ باویلا کر رہے تھے، تو ایک شخص پہلے سے کتاب پڑھ رہا تھا اور اس شور کو سن کر بھی اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا، وہ کتاب پڑھتا رہا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جہاز ڈوب رہا ہے، سب کو موت کی فکر لگی ہے، تم اپنی کتاب پڑھتے جا رہے. اس نے کہا کہ میں اس شور سے تم لوگوں کو بچا تو نہیں سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں ایک اچھے کام میں زندگی گزار رہا ہوں. تو ہم بھی اگر یہی سوچ لیں کہ قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے یا نہیں، کوئی آفت آتی ہے کہ نہیں آتی، کیا حالات ہونے کیا نہیں، ایک کوئی پیشن گوئی کر رہا ہے، دوسرا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کوئی اور ڈرانے کی بات سنا رہا ہے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا خبر کہ کل کیا ہوگا. اگر حالات برے ہو سکتے تو حالات بہت اچھے بھی ہو سکتے، اگر بدامنی ہو سکتی تو امن بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی تباہی ہو سکتی تو ہو سکتا ہے آپ محفوظ رہ جائیں، اور اگر موت لکھی ہے اور وقت جانے کا آ گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. کسی بھی حالت میں ایکسکیوز نہیں ہے اپنے آپ کو تعمیری سرگرمیوں سے الگ کرنے کا. یعنی ہم اپنی زندگی میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں، اصل ضرورت اس بات کی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی، اب اگر اس آگ کو سمجھا جائے تو اس سے سب لوگ مغرب کی طرف تو نہیں چلے گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب مدینہ میں ریل بچھائی جا رہی تھی، ریل کی پٹڑی، عثمانی دور میں ہوا تھا یہ، تو اس کو انہوں نے آگ سے تعبیر کی کہ وہ انجن جو ہے وہ آگ سے چلتا ہے کوئلے سے، تو اس سے مراد یہ آگ ہے جو لوگوں کو یہاں سے ویسٹ کی طرف لے جائے گی، کیونکہ وہ ایک کنیکشن بنا تھا مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی مشرق سے جو آنے والی آبادی تھی وہ اس ریلوے کے ذریعے مغرب کی طرف جاتی تھی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس آگ سے مراد یہ ریل ہے جس سے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف کو سفر کریں گے. لیکن ایسی وقتی باتوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس دین کے علم کو بند کر کے اس کو محدود کر دینا، یہ درست نہیں ہوتا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال قال سعید بن المسیب اخبرنی ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی، حتی تخرج نار، یہاں تک کہ ایک آگ نکلے، من ارض الحجاز، حجاز کی زمین سے. حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ طائف کے علاقے کو. تدیع، روشن کر دے گی، اعناق الابل ببصرا، اونٹوں کی گردنوں کو جو بصرا میں یعنی شام میں دمشق کے قریب ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر ہوں گے. یعنی مکہ مدینہ کی طرف سے ایک ایسی روشنی نکلے گی، ایک ایسی آگ نکلے گی جس کو شام تک دیکھا جا سکے گا، جو کئی سو میل دور ہے مکہ مدینہ سے، اور خود مکہ مدینہ کے درمیان کئی سو میل کا فاصلہ ہے، اور حجاز ایک بڑے علاقے کا نام ہے. حجاز کے کسی بھی علاقے سے ایک ایسی آگ نکلے گی جس میں اتنی روشنی ہوگی کہ اس روشنی سے شام میں پائے جانے والے جانوروں کی گردنیں اندھیرے میں نظر آئیں گی. اور اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی ایجادات ہو چکی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے بہت دور پار کے علاقوں تک بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن سعید الکندی حدثنا عقبۃ بن خالد حدثنا عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن جدی حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب فمن حدره فلا یأخذ منه شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک قریب ہے، الفرات کی فرات یہ دریا کا نام ہے، ان یحسر کہ ابلے، ان کنز ایک خزانہ، من ذہب سونے کا، قریب ہے کہ فرات کے اندر سے سونے کا ایک خزانہ باہر نکلے، ایک پہاڑ نکلے. فمن حدرہ جو اس کے پاس حاضر ہو، فلا یأخذ منہ شیئا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. اب کون ہوگا جس کے سامنے سونے کا پہاڑ نکلے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. لیکن آپ نے بہرحال اس سے منع فرمایا. قال عقبۃ وحدثنا عبید اللہ حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله الا انه قال یحسر عن جبل من ذهب. دوسری روایت میں کیا ہے کہ سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، خزانے کی جگہ پر پہاڑ کا لفظ ہے، کیونکہ جو ہی خزانہ نکلے گا اس پر بہت جنگ و جدل ہو جائے گا، ہر کوئی اس میں سے لینے کے لیے اور اس پہ اپنا حق جمانے کے لیے کود پڑے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سو آدمی میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک زندہ بچے گا تو اس سونے کو کیا کرے گا؟ نہیں, اب اس کو تیل کے ساتھ محدود کرنا اور چند خاص چیزوں کے ساتھ درست نہ ہوگا. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کو بھی تو بہتا ہوا سونا کہتے ہیں نا, اور مڈل ایسٹ کی بہت سی جنگیں اس تیل پہ قبضے کے لیے بھی کہی جاتی ہیں. لیکن اب یہ کہنا کہ اس سے مراد یہی چیز ہے, تو پھر اگلی بات بھی مانے کہ فلا یأخذ منہ شیئا. اس کا معنی کیا فلا یأخذ منہ شیئا؟ اس کو مت لینا, یعنی اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ایسی چیزوں پر جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا, اور سبب دنیا ہی ہے, جتنی جنگیں ہیں, جتنے فساد ہیں, ان کی اصل بنیاد جو ہے وہ دنیا کی حوث ہے. حدثنا مسدد, حدثنا یحیی عن شعبہ, حدثنا معبد یعنی ابن خالد قال سمعت حارثة ابن وهب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا, صدقہ کرو, صدقہ دیا کرو. فسیأتی علی الناس زمان, پس ان قریب آئے گا لوگوں پر ایک زمانہ, یمشی بصدقتہ, چلے گا اپنے صدقے کے ساتھ, فلا یجد, نہ پائے گا, من یقبلہا, جو اس کو قبول کرے. یعنی صدقہ کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ اٹھا اٹھا کے پھرے اور کوئی اس کو نہ لے, یعنی نیکی کا موقع ہی نہ بچے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زمانہ آ کے گزر چکا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں اتنی خوشحالی ہو گئی تھی کہ لوگ صدقہ لے کے بازاروں میں پھرتے تھے, لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جب دنیا میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا تو اس وقت پھر ایسی ہی حالت ہو. قال مسدد حارثة اخو عبید اللہ ابن عمر لامہ, مسدد کہتے ہیں کہ حارثہ بن وہب عبید اللہ بن عمر کے اخیافی بھائی تھے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة, قیامت نہ آئے گی, حتی تقتتل فئتان عظیمتان, یہاں تک کہ جھگڑ نہ پڑے دو بہت بڑے گروہ. ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دو گروہوں میں بٹ جائے گی, دو بڑے گروہ آپس میں جب تک جنگ نہ کر لیں گے اس وقت تک قیامت نہ آئے گی. یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ, ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. دعوتہما واحدۃ, دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا, دونوں ایک ہی بات کہتے ہوں گے. وحتی یبعث, اور یہاں تک کہ, یعنی قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ, یبعث دجالون کذابون, بھیج نہ دیے جائیں, اٹھا نہ دیے جائیں جھوٹے دجال. قریب من ثلاثین, 30 کے قریب. کلہم, سب کے سب, یزعم, دعویٰ کریں گے, انہ رسول اللہ, کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی قیامت سے پہلے 30 لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. وحتی یقبض العلم, اور یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا, علم واپس لے لیا جائے گا. وتکثر الزلازل, اور زلزلے کثرت سے آئیں گے. ویتقارب الزمان, اور وقت قریب آ جائے گا, یعنی وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. وتظہر الفتن, اور فتنے ظاہر ہوں گے. ویکثر الحرج, اور حرج بڑھ جائے گا. وہو القتل, اور وہ قتل ہے. وحتی یکثر فیکم المال, اور یہاں تک کہ تم میں مال بکثرت ہو جائے گا, یعنی لوگوں کے پاس مال بہت ہو جائے گا. فیفیدہ, تو وہ بہ نکلے گا, یعنی بہت زیادہ ہو جائے گا, فیض عام ہو جائے گا. حتی یہم, یہاں تک کہ ارادہ کرے گا, ہم ہوتے ہیں نا ارادہ, رب المال, مال کا مالک, من یقبل صدقتہ, کہ کون اس کے صدقے کو قبول کرے. وحتی یعرضہ, اور یہاں تک کہ اس کو پیش کرے گا. فیقول الذی یعرضہ علیہ, تو کہے گا وہ شخص جس کے سامنے وہ پیش کرے گا, لا ارب لی بہ, مجھے اس کی ضرورت نہیں. وحتی یتطاول الناس فی البنیان, اور یہاں تک کہ لوگ لمبی عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے, یعنی اونچی اونچی عمارتیں, طویل عمارتیں. یتطاول طویل سے ہے نا, اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. وحتی یمر الرجل بقبر الرجل, اور یہاں تک کہ گزرے ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے. فیقول, پھر کہے, یا لیتنی مکانہ, کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا. وحتی تطلع الشمس من مغربها, اور یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج اپنے مغرب سے. فاذا طلعت, پھر جب وہ طلوع ہو جائے گا. ورآہ الناس, اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے